وعلى آله آل الله سلام الكرم على أعضاء الله من الآن إلى يوم التقاء الله. قال الله العظيم في كتابه الكريم: ثم أماته فأقبره. خب ما بحثمون راجع به معاد مباحثی رو خدمت دوستان عرض کردیم و رسیدیم به مبحث ملائکه و بعد هم بحث مختصری داشتیم در رابطه با روح القدس، اون رو هم معنا کردیم که چیه در حد وسط.
بسم الله الرحمن الرحیم. معاد کے بارے میں گفتگو تھی اور سلسلہ کلام فرشتوں تک پہنچا اور ملائکہ کی بحث میں روح القدس تک گفتگو آئی، تو ہم نے بیان کیا کہ روح القدس سے مقصود کیا ہے.
ان مباحث رو کہ بند خدمتوں عرض میکنم مباحث است که کاربرد بیرونی خیلی نداره، ولی اطلاعات علمی شما افزوده میشه.
یه جو مباحث پیش کیه جا رہے ہیں آپ کے علمی بساط کو بڑھانے کے لیے کارآمد ہے.
و این رو بدانید که بدون اطلاع علمی حرفا بعضاً قهوه خانه‌ای میشه، نه مدرسه.
اگر علمی پشتوانه نه بود اور گفتگو کی جائے، تو یہ گفتگو قهوه خانه میں اور ہوٹل میں کی جانے والی گفتگو کے ساتھ زیادہ مشابه ہے، تا کسی دین کسی درسگاہ اور علمی مرکز میں کی جانے والی گفتگو.
و ما نمیخواییم قهوه خانه ای باشیم، میخواییم مدرسه ای باشیم.
هم چاہتے ہیں کہ اپنے سننے والوں کو علمی پشتوانہ فراہم کریں تاکہ ان کی گفتگو مدرسے کے انداز کی گفتگو ہو.
و یادتان باشد که شما محبوس و محصور در مدرسه نباید باشید. مدرسه حیثیت مقدمی داره برای سلوک.
اور ساتھ یہ بھی یاد رکھیں کہ مدرسہ کو ہدف نہائی سمجھ کر مدرسے کے حد تک اپنے آپ کو بند کرنا صحیح نہیں ہے، بلکہ مدرسہ کو ایک پرشگاہ ہونا چاہیے کہ یہاں سے انسان پرواز کرنا شروع کرے.
بدون اطلاع علمی پروازیست بیوال و پر.
سو اگر انسان کے پاس علم نہ ہو اور پرواز کرنا چاہے، تو اس پرندے کی طرح سے ہے کہ جس کے پر نہ ہو اور وہ فضا میں اڑنا چاہے.
و علم ہم نباید قفس شما بشه.
علم ضروری ہے پرواز کے لیے، لیکن علم کو قفس نہیں بنانا چاہیے کہ انسان علم میں بند ہو جائے.
صحیح ہے صحیح نہیں ہے؟ حالا تا رسیدیم به اینجا که گفتیم انسان میمیرد، بعد از من وظائفی گریبانگیر بازماندگان انسان میشود و سایری.
یه بھی گفتگو ہوئی که انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو باقی ماندگان کے ذمہ کچھ کام ہیں جو وہ انجام دیتے ہیں.
و یادتان هم باشد ما مسئله قبض روح و نحوه او را بحث نکردیم. هم یادتون باشه؟
آپ اس بات کی طرف متوجه ہوئے ہوں گے کہ قبض روح کی ماهیت کیا ہے. इंसान जब दुनिया से चला जाता है तो उसका उसकी रूह किस तरह कब्ज की जाती है ये बयान नहीं हुआ
چه حالتی برای انسان رخ میدهد اون رو بحث نکردیم
اور انسان کے سامنے کس طرح کی حالت آتی ہے یہ ہم نے بیان نہیں کیا
ولی یک عرض دارم الان کتاب هایی چه در اروپا و چه در حالا خاورمیانه راجع به قبض روح و نگاه علمی و فیزیکی به قبض روح نوشته شده
یه پھر آپ کی اطلاع کے لیے دیکھ تحفہ حدیث فرما رہے ہیں کہ قبض روح پر ہم نے گفتگو نہیں کی لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ قبض روح کے اوپر یورپ میں بھی اور مشرق وسطی میں بھی کچھ کتابیں لکھی گئی ہیں کہ اس کی فیزیکی حیثیت کیا ہے یعنی روح قبض ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے
عجب بساطی است در عالم بعضی از متخصصین به من میگفتن آقا ما اون وقتی کسی عصبانی میشود فحش میدهد با پنبه این آبی که بر لبانش میآید بر میداریم میبریم تو لابراتوار میبینیم عجب بساطی است و اونجایی که ذکر میگه صلوات میفرسته با این نم دهان رو میگیریم میبریم تو لابراتوار اینو عجب با هم چقدر فرق دارن
بعض ماهرین نے مجھے بتا دیا ہے کہ انسان جب غصے میں آتا ہے اور اس غصے کے عالم میں جب کسی کو گالی گلوچ دے رہا ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں جو اس کے لبوں پر تری آتی ہے اس تری کو ہم کسی چیز کے ذریعے سے اٹھا کے لیبارٹری کے نیچے رکھ لیتے ہیں اور چیک کر لیتے ہیں
عجب بس
اور کبھی انسان ذکر میں مشغول ہے اسی ذکر کے وقت جو اس کی نمی اس کے لبوں پر آتی ہے اس کو اٹھا کر ہم چیک کرتے ہیں تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے
آمدن تو کلیسا دو تا بوته گل گذاشتن اینا هم فیلم برداری شده هم نوشته شده فرمولش هم گفتن
اچھا کلیسا میں دو جڑی بوٹیاں مختلف جگہوں پہ لگائی گئی ہیں اور ان دونوں کے اوپر مختلف کام ہوئے ہیں ان سے فلم بھی اٹھائی گئی ہے فلم بھی بنائی گئی ہے اور اس پر کتابیں بھی لکھی گئی ہیں کہ اس پروسس کا نتیجہ کیا ہے اس پروسس کا نتیجہ کیا ہے
یکی رو گذاشتن اون طرف آفتاب هم به اندازه کافی ها مواد معدنی هم به اندازه کافی ها یکی رو گذاشتن اون طرف یکی هم گذاشتن اون طرف پروی اون که پروی یکی از این آمدن ذکر گفتن ورد گفتن توسل کردن توجه کردن روش دو برابر شده
دو باده جو اس کی فیزیکلی شرائط ہیں وہ برابر ہوں روشنی برابر مل رہی ہو اکسیجن برابر مل رہی ہو اور دیگر خصوصیات اس کے برابر ہوں لیکن ایک کے سامنے مسلسل ذکر پڑا گیا ہے اور توسل کیا گیا ہے اور ایک کو ایسے ہی رکھا ہے روشن میں فرق پیدا ہوا ہے
کسی کے وقت ببینیم حتی برای معالجه امراض مغزی گفتند یکی از چیزهای بسیار زیبا بوییدن گل محمدی است
بعض امراض مغزی کے بارے میں دماغی امراض کے بارے میں کہا گیا ہے کہ گل محمدی کو سونگنا اس کے لئے علاج ہے
استرس رو تقلیل میده عصبانیت رو تقلیل میده ناراحتی های مغزی رو تقلیل میده
گل محمدی کو سونگنے سے غصے میں کمی ہوتی ہے اور نفسانی پریشانی میں کمی ہوتی ہے
اون وقت اینجا گل محمدی اون ذکر هم یادتون باشه که گفتن آب دهان زاکر رو برداشتین و عجب وضعی داره
یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ زاکر کے آب دہان کو لیبارٹری میں چیک کیا گیا کہ عجیب حالت تھی اس کی
ان دو تیادتون باشے اور یہ روایت من شم ورد العمر ولم یسل علی فقط جفانی ان دو تا با ہم آمیخته بشه بین چه قوغا
इनके साथ इस रिवायत को पढ़ें। रिवायत में आया है कि जो गुल मोहम्मदी को सूंघे और मुझ पर दूध न पड़े तो उसने मुझ पर जिफा किया।
گل محمدی اون وقت وقتی میخوای از این عالم بری اگر با محمد بودی در این جهان او به سراغت میاد و این چه وضعیتی داری؟
اگر انسان این عالم میں حضرت محمد کے ساتھ ہے قلبا و عملا اور وہ جب اس دنیا سے جاتا ہے اور حین قبض روح حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی ملاقات کیا کیفیت ہوگی؟
چه خبر میشه؟ خب حالا ما میمیریم، وقت که مردیم گفتیم ثقافت های مختلفی در عالم وجود داره برای حسابرسی این آدم مرده. بعضی ها میسوزننده، بعضی ها در دخمه درب میکنن، بعضی هم در زمین.
خب جب انسان مر جاتا ہے تو مرے ہوئے انسان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے؟ وہ مختلف کلچر ہیں، بعض لوگ اس کو جلاتے ہیں، بعض اس کو تابوت میں رکھ کے کسی مخصوص جگہ میں چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اس کو دفن کرتے ہیں زمین میں.
اینا رو گفتیم، بعد هم به تو گفتیم ما دو تا قبر داریم، یه قبر ظاهری، یه قبر حقیقی و باطنی.
یه وقت پیلے ہو چکی، یہ بھی بیان ہوا ہے اشارتاً کہ دو قبر ہیں، ایک قبر ظاہری کی جس میں بدن انسان پوشیدہ ہوتا ہے اور ایک قبر حقیقی باطنی.
این یادتون باشه ها، این دو مسئله یادتون باشه، قبر حقیقی و قبر ظاهری. این فراموشتون نکه، کار بریم داریم.
من پھر تکرار کرتا ہوں کہ قبر کی دو حیثیتیں ہیں، ایک ظاہری قبر کے جس میں ہمارا بدن ہوتا ہے اور ایک حقیقی قبر کے جس میں ہماری حقیقت ہوتی ہے. ان دونوں کو یاد رکھیں، ان دونوں چیزوں کو، کیونکہ اس سے کام لینا ہے.
دو دسته از روایات هم داشتیم راجع به کسی که مرده بعد از مرگ.
مره هوئے انسان کے سلسلے میں دو طرح کی روایتیں پائی جاتی ہیں.
یک روایاتی بود که حیثیت فقهی دارن، مربوط به بازماندگان و سایرین میشه.
کچھ روایتیں وہ ہیں کہ ان میں مردہ کے جو وارثین ہیں، جو باقی لوگ بچ جاتے ہیں غیر وارث بھی، ان کے فرائض کو بیان کیا ہے ان روایات میں از نظر فقهی.
و گفتیم در این مرحله، در همین مرحله ها بیش از 1700 روایت داریم در دو کتاب قیم وسائل الوشیه و مستدرک الوسائل، بیش از 1700 روایت.
اس سلسلے میں یعنی بیان احکام فقهی کے سلسلے، مردہ کے باقی ماندگان کے لیے احکام فقهی بیان کرنے کے حوالے سے 1700 روایتیں ہیں جو کہ وسائل شیعہ میں اور مستدرک الوسائل میں پائے جاتے ہیں.
خب یک، وظائف بازماندگان و سایر. دو، مسئله تکفین و تجهیز. سه، مسئله غسل و تدفین. چهار، نماز میت. پنج، تشییع جنازه. اینا رو امروز فهرستن با بحث میکنیم.
هم مرے ہوئے انسان کے بعد جو موجود افراد ہیں ان کے ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں، ان کو فہرستوار بیان کریں گے. مثلا اس کے لیے غسل دینا، کفن دینا، دفن کرنا، نماز پڑھنا، تشییع جنازہ، یہ چیزیں بیان کریں.
یار بحث نہیں کریں، یار چیزای خوبی درش هست، شاید حیثیت تربیتی هم داشته باشه.
ان چیزوں سے ہم بحث اس لیے کر رہے ہیں کہ اس میں کچھ نکات ہیں اور کچھ تربیتی پہلو بھی ہیں.
قسم دوم از روایات، روایاتی است که مال عالم غیب و جهان آخرته که مربوط میشه به مبحث عقائد و اعتقادات.
تو اس مردہ کے حوالے سے جو دوسری قسم کی روایات ہیں، ان روایات کا تعلق بازماندگان کے احکام نہیں ہے بلکہ عالم غیب سے متعلق ہیں.
ہاں
یہ جہاں تعلق معاد سے ہے،
یکی همون مسئله قبر حقیقیه
که اسم ایک چیز و یک قبر حقیقیه،
یکی مسئله فشار قبره،
ایک مسئله فشار قبر کاهه،
یکی مسئله سؤال نکیر و منکره یا نکیر و منکره.
اکار نکیر و اکار چیز که جسته بحث با هم بیگه و نکیر و منکر که سوالات که حوانه سه.
خب یک مسئله تجهیز و تکفین، اگر جنازه ای موجود شود دیگران تکلیف نداشته باشند چه می شود؟ حیثیت اجتماعی قضیه رو ببینید.
اسلام نه مره هوه انسان که نسبت زنده انسانوں کو ذمہ دار بنا دیا ہے، اگر یہ ذمہ داری اسلام نے زندوں پر عائد نہ کی ہوتی تو اس مرے ہوئے انسان کے لا تکلیف رہنے کے نتیجے میں کیا ہو جاتا اس کا کچھ اندازہ ہے؟
جنازہ میماند، متعفن می شود و یہ سبب توہین ہے.
جنازہ ایسے ہی پڑا رہتا نتیجے میں وہ گل سڑ جاتا. ایک تو زندہ انسانوں کے لیے اس کا گل سڑ جانا نقصان دے خود اس میت، دوسری بات یہ کہ خود اس میت کی حالت
و میت مومن محترم ہے،
جبکہ میت مومن، مومن شخص اگر مر جائے تو وہ محترم ہے.
بلذا تکفین او را از واجبات شمردن و دستور به تصریح دادن.
اسی لیے میت کو دفن کرنا واجبات میں سے ہے اور اس کے تدفین کے سلسلے میں جلدی کرنا مستحبات میں سے ہے.
مسئلہ دوم که امروز بحث میکنیم مسئلہ غسل دادن و کفن کردن.
دوسرا مسئلہ کہ جس سے ہم بحث کرنا چاہیں گے میت کو غسل دینا اور میت کو کفن دینا.
خب آقا اگر یک سگ افتاد مرد اون چی کار کنی؟ اونا غسل داره یا نه؟ دست من خورد به یک گربه ای که مرده، اون غسل نداره، این آقا غسل داره، پس این اصلا و حالا از اون سگ و گربه میشه غسل
زنده
مرده.
بله تو اب یه ایک سوال ہے کہ انسان مومن اگر مر جائے، انسان مر جائے اور اس سے زندہ کا ہاتھ لگ جائے، چھو جائے، تو اس زندے پر غسل واجب ہے، اس کو غسل مت سے میت کہتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کتا مر جائے اس کو ہاتھ لگے تو کیا انسان پر غسل واجب ہے؟ نہیں واجب ہے. انسان مر جائے اس کو ہاتھ لگ، اس پر ہاتھ لگ جائے تو غسل واجب ہے. تو یہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو سکتا ہے اس کا مطلب یہ کہ انسان زیادہ بدتر ہو گیا کتے سے کہ انسان کو ہاتھ لگے تو غسل واجب ہو جائے.
خب معلومه کسی دست به اون سگ و گربه نمیگذاره، اما اگر بنا باشه یک کسی بمیره، جوانی باشه، مرض عفونی داشته باشه، پدر میاد، مادر میاد، برادر میاد، خواهر میاد، همه این بدن رو لمس میکنن، به این بدن دست میگذارن، میبوسندش، این مرض مصری سرایت میکنه.
لیکن اسلام نے کتنا خیال رکھا ہے صحت کے اصولوں کا. پہلی بات تو یہ ہے کہ کتا اگر مر جائے تو اس کو کون ہاتھ لگاتا ہے؟ کوئی جانور مر جائے تو اسے کوشش کی جاتی ہے کسی چیز کے ذریعے سے اسے ہنکا کے دور کر دیا جائے، یا اگر ہاتھ پہ لگائیں تو پلاسٹک کے اندر کر کے پکڑ کے پھینک دیں گے، اس پر ہاتھ نہیں لگاتے. انسان مبتلا ہوتا ہے انسان کے ساتھ. مثلا بیٹا اگر دنیا سے گیا ہے تو اس کے ماں کے نظر میں وہ محبوب ہے، اس سے ہاتھ لگاتی ہے، اسے چومتی ہے. اور اگر مثلا اسی طرح بہن اور بھائی کے درمیان رشتہ، اسی طرح ماں اور باپ کے درمیان رشتہ، اسی طرح بیٹے اور اس کے والد کے درمیان رشتہ، تو یہ رشتوں کی اس محبت کی وجہ سے اس سے مشہور رہتے ہیں، اس کو ہاتھ لگاتے ہیں، چومتے ہیں. اگر ان میتوں میں سے کسی میت کے ساتھ کوئی ایسی بیماری ہو کہ وہ زندوں تک یا دوسرے تک سرایت کر سکتی ہو تو یہ محبت کی وجہ سے وہ اس بیماری کی طرف توجہ تو نہیں دیں گے، ایسے ہی ہاتھ لگا دیں گے، ایسے ہی چومیں گے، نتیجے میں نہائیں گے نہیں، ہاتھ دھوئیں گے نہیں، تو وہ بیماری سرایت کرے گی زندوں تک. زندوں کو بیماری سے بچانے کے لیے اسلام نے کہا ہے کہ مس سے میت کے بعد غسل کرنا چاہیے.
درست نمیگه برو دست تو بشون، میگه نه برو لخ شو تو هم یه تکلیف سر.
اسلام نے حتی یہ نہیں کہا کہ ہاتھ دھو لو، بلکہ کہا جاؤ حمام میں اور پوری طرح سے نہاؤ.
دست گذاشتن جریمه داره، جریمه پست کرده.
ہاتھ لگائیں گے تو جرمانہ ہے اس کا، جرمانہ یہ ہے کہ غسل کر رہا ہوں.
ان کو بولو دست بذار بشور، اور تمام شد دیگه، جریمه ہی نبود.
اگر ہاتھ لگانے سے صرف ہاتھ ہی کو دھونا ہوتا تو یہ کوئی بڑی ذمہ داری نہیں تھی، سبھی ہاتھ لگاتے رہتے. اب چونکہ نہانا ہے تو ہر کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا.
چرا این چنین ہے؟ چرا ہر کسی وارد نشه، ہر کسی دست نگذاره. خب اما اگر بنا باشه بگیم حرام است دست گذاشتن، چرا؟ چون ممکنه سرایت بکنه، حرامه، برای بهبود و بهداشت جامعه خطرناکه. گفتن عجب بود که سختی، جوان مرده، مادر نتوانه بود دست بگذاره.
آها، اگر اسلام این شکل میں حکم کو بیان نکرتا، ابھی کیا ہے، آپ ہاتھ لگا سکتے ہیں لیکن جرمانہ دینا پڑے گا، جرمانہ یہ کہ نہ آئیں گے. اس شکل میں حکم کو بیان اسلام نے نہ کیا ہوتا بلکہ یہ کہتا کہ حرام ہے ہاتھ لگانا، تو لوگ تعجب کرتے اسلام کتنا سخت ہے کہ بیٹا مر گیا اور ماں کو اجازت نہیں ہے ہاتھ لگانے کی.
ان حکم شبیہ یہ حکم یہ در قرآن، انہوں خوب گوش کنے. اذا ناجیتم الرسول فقدمو بین یدی نجواکم صدقه.
یہ حکم قرآن میں ایک اور حکم کے ساتھ مشابہ ہے. وہ حکم یہ تھا کہ لوگ پیغمبر کے کان میں قریب جا کر باتیں کرتے تھے اور اس کو اپنے لیے احساس سمجھتے تھے، تو یہ ایک فیشن اور وہ بن گیا تھا، ہر وہ جا کے شروع ہو گیا، پیغمبر کے لیے اذیت تھی. تو قرآن نے حکم دیا کہ تم اگر نجوا کرنا چاہو تو پہلے صدقہ دے دو پھر نجوا کر لو.
ان حکم برای چیه؟ یہ حکم نہیں. در سوره مجادله خوب گوش کنید، در سوره مجادله منافقین برای اینکه حرمت رسول رو بشکنن به مندر گوشش حرف میزدن، خدا خب بی حرمتی کنن.
سوره مجادله میں آیا ہے کہ منافقین پیغمبر اکرم کی ابہت شان کو توڑنے کے لیے، سادہ انسان بنانے کے لیے بار بار آتے تھے اور کان میں کچھ کہہ کے چلے جاتے تھے.
و میخواستن به جامعه بگن ببینید بر پیغمبر فرق نمی کنه، من منافقه شایعه پراکن با توی معتقد در یک فرق نمی کنید.
پیغمبر که عقیدت مندوں کو وہ اپنے اس عمل کے ذریعے سے یہ میسج کنوے کرنا چاہتے تھے کہ جس کا تم اعتقاد رکھتے ہو وہ ایک عام سا انسان ہے، وہ ایسے ہیں کہ میں اس کے کان میں جا کر خصوصی باتیں کر سکتا ہوں.
یہ دو عدے از پھولدارای قریش خودشون رو به پیغمبر میرسوندن به عنوان یکی از خصیصین پیغمبر، در گوش پیغمبر حرف میزدن.
دوسری بات یہ ہے کہ بعض قریش کے سرمایہ دار لوگ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ہم پیغمبر کے خاص ہیں، خاص ہونے کو ظاہر کرنے کے لیے اس کے کان میں کچھ کہتے رہتے تھے.
باید جنوی نہ گرفتے بشے.
تو اب اسلام نے چاہا کہ ان کو روکے، منافقین کو بھی اور یہ جو اپنے آپ کو خاص دکھانا چاہتے تھے ان کو بھی.
سے اون عربی که دهنش رو تمیز نمی کنه میاد در گوش پیغمبر می داره پیغمبر رو متعزی می کنه، اینا باید بره کنار.
که تیزری چیز یه هی که وہ عرب کی جس نے اپنے منہ کو کبھی صاف نہیں کیا بدبو آتی ہے، وہ آگے پیغمبر کے قریب بات کرتے ہیں، وہ پیغمبر اکرم اخلاق کی وجہ سے ان کو کچھ نہیں کہہ سکتے لیکن ان کو اذیت تو ہوتی ہے نا.
حالا کیا
بھی روکنا چاہتے ہیں؟
یہ آیه نازل شده برای اینکه جلوی این رو بگیره. انما النجوا من الشیطان لیجزی الذین آمنوا لیحزن الذین آمنوا.
نجوا شیطان کا کام ہے وہ اہل ایمان کو خودم میں ڈالنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں.
یعنی منافقین ثروتمندا که خودشون رو به پیغمبر برن این کار شیطانیه.
یہ منافقین اور یہ ثروتمند لوگ یہ بھی ایک طرح کے منافق ہیں، تو یہ پیغمبر کے قریب جا کر اس طرح سے بات کرتے تھے تاکہ اہل ایمان کو محزون کریں.
این
شیطانی عمل ہے.
این آیه معنیش معلومیت ہے.
اس آیت کے معنی یہ کہ منع ہے یہ کام نہ کریں،
اما راه نباید بسته بشه. پیغمبر در مسجد نشسته، مسئله ای تو مملکت اتفاق میفته، امیر المؤمنین باید بیاد فورا در گوشه پیغمبر بگه، باید این راه باز باشه.
تو اب اس نجوا کو کیا پوری طرح سے روکنا چاہیے؟ نا روکنے کے نقصانات ہو سکتا ہے. مملکت میں کوئی اہم کام رونما ہوا ہو اور اس کی خبر سرن پیغمبر کو پہنچانے کی ضرورت ہو، اگر منع بصورت کلی ہوتا، حرام ہوتا، تو وہ بھی رک جاتا. لہذا اسلام نے اسے منع بھی نہیں کیا حرام کی شکل میں، اور پسندیدہ بھی نہ بنا دیا.
گفت اذا ناجیتم الرسول فقدموا بین یدی نجواکم صدقه. خواستید در گوش پیغمبر صدقه بده، بعد در گوشش حرف بزن. با این کار منافقین رو کنار زد، راه رو بر امیرالمومنین هم باز گذاشت.
کہ اگر نجوا کرنا چاہتے ہو، پیغمبر کے کان میں کچھ سری بات کرنا چاہتے ہو، تو پہلے صدقہ دے دو پھر نجوا کر لو. اس عمل کے ذریعے سے آپ کو منافقین تو کوئی کام ہوتا نہیں تھا، ایسے ہی کرتے تھے، تو ایسے ہی اب پیسے دینے پڑیں گے. اب پیسہ کون دیتا ہے؟ رک گئے ہو اور امیر المومنین کے لیے دروازہ کھل گیا.
پس آمده من رو ایجاب کرده راہ رنگ باز گذاشته.
دیکھو اسلام کی حکمت، منع بھی کیا راستہ بھی کھلا رکھا.
چون اسلام دین اداره است، دین محبت، دین اطلاعات.
اسلام دین محبت، محبت کا دین ہے، اطلاعات کا دین ہے، اداره امور کا دین ہے. محبت کا بھی تقاضا نجوا ہے،
حالا
اداره امور کا بھی تقاضا نجوا ہے.
این حرف معلوم شد چی گفتن؟
سماری یعنی؟
آها 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 میرسیم به غسل مسته میگید.
اما یه غسل مسته میگید که طرف
اینجا هم همینه. اگر بنا بود پیغمبر اسلام بیاد منع بکنه مسلمیت رو، که خب خواه نخواه پدر مادر برادر میگفتن عجب دین خیلی.
اچھا، اما یه جس بات کو واضح کرنے کے لیے تشبیح کا ذکر کیا اس کو بیان کریں کہ اگر اسلام نے منع کیا ہوتا کہ میت کو ہاتھ نہ لگا دو، تو باپ، ماں، بیٹا، ان کے لیے گراں گزرتا اور یہ سمجھتے کہ کتنا سخت دین ہے کہ حرام قرار دیا.
عاطفہ کجا رہا؟ محبت کجا رہا؟
پھر کہتے کیا اسلام میں عاطفہ نہیں ہے، اسلام میں محبت نہیں ہے.
از این طرف هم باز بگذاره، هر که میخواد بیاد دست بزنه، یک محله رو، یک شهر رو ممکنه با مرض مصری درگیر کنه.
اگر این طرف سے کھلا رکھے که مثلا آپ جو چاہیں کریں، ہاں منع نہ کریں، تو ممکن ہے کہ اس مردے میں کوئی ایسی بیماری ہو کہ وہ سرایت کر جائے، اور کبھی کبھی ہو سکتا ہے پورا محلہ اس سے آلودہ ہو جائے.
آمدن گفتن بوسی، نه دست آب کشیدن.
اس لیے حکم دیا گیا کہ غسل کر لو. اب اس غسل میں بھی دو باتیں ہیں، ایک تو اب ہر کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا کیونکہ بعد میں غسل کرنا ہے اس وجہ سے، دوسرا یہ کہ جو ہاتھ لگائے گا وہ نہائے گا تو وہ بیماری ختم ہو جائے گا.
راہ رو بات گذاشته برا پدر و مادر و برا دیگران رو بسته، نمیان دست بگذارن چون باید برا غسل کنن.
ہاں جس کے دل میں محبت ہے گو غسل کا خیال نہیں رکھے گا، وہ تو اپنی محبت کی وجہ سے اس کو ہاتھ لگائے گا، اور جس کو اتنی محبت ہے وہ بلا وجہ ہاتھ نہیں لگائے گا.
بعد ہم میگن این میت را با سه آب بشو، کافور زید دوزمونی میکنه.
اچھا پھر اس کے بعد میت کو دھونے کے لیے تین پانیوں کا ذکر ہے، ہے نا؟ آپ کو معلوم ہے صدر، کافور اور آب خالص.
آب قرآن درست؟ چرا؟ چون بدن مؤمن باید تمیز شد.
یہ پانیوں سے دھونے کا حکم اس لیے ہے کہ کافور جو ہے وہ عفونت کو ختم کرتی ہے.
مسئلہ بعد، مسئلہ نماز میت و تشییع جنازہ.
اس کے بعد کا مسئلہ نماز میت اور تشییع جنازے کا ہے.
منتها نماز میت واجب است، تشییع جنازه مستحب مؤکد است.
ان دونوں میں سے نماز میت واجب ہے، تشییع جنازہ مستحب مؤکد.
نماز
کو اٹھا کر قبرستان تک ساتھ ساتھ چلنا،
نماز خوندن بر میت مسلمان اعزاز اوست، احترام به اوست، ایجاد اظهار ارتباط او با خدا، اظهار اینکه این از ماست و از آن مسلمانانه و مسلمانان مرتبط به خدایند.
میت پر نماز پڑھنا میت کے لیے اعزاز ہے، میت کے لیے احترام ہے، اس بات کا اظہار ہے کہ یہ ہمارے ہیں، ہم خدا سے مربوط ہیں. لہذا یہ جو خدا سے مربوط ہے اس کا اظہار کرنے کے لیے آپ نماز پڑھتے ہیں اس کے اوپر.
در تشییع دو چیز ہیں
اور تشییع میں دو چیزیں ہیں،
یک چیز اعزاز و احترام نسبت به میت، یکی تسلی بازماندگان.
تو تشییع جنازہ مستحب مؤکد اس لیے ہے کہ ایک تو خود اس میت کا اعزاز اور احترام ہے کہ اس کو پورا اہل محلہ مل کے اس کے ابدی گھر تک پہنچا دیے، ایک یہ کام. دوسرا یہ جو بازماندگان ہیں ان کے لیے تسلیت ہے.
مسئلہ سومی که در تشییع جنازه است، آنانی که آگاهانه تشییع می کنند از این بردنها، حمل کردنها عبرت میگیرند.
تیسرا مسئله جو اس میں پوشیدہ ہے وہ یہ کہ جو تشییع جنازہ عادت کے بنا پر نہ کرے بلکہ آگاہی اور شعور کے ساتھ تشییع جنازہ میں شرکت کرے تو اس جنازے کو اپنے کاندھے پر اٹھا کر قبرستان تک پہنچانے میں خود اس کے لیے عبرت ہے.
متاسفانه
مجھے بھی اسی طرح سے اٹھایا جائے گا اور اسی طرح سے قبرستان تک لے جائے جائے گا.
در کراچی به واسطه یہ وسعتی کی شہر داره تشییع جنازه های باشکوه برگزار نمیشه.
متاسفانه شهر وسیع ہونے کی وجہ سے کراچی میں باشکوه تشییع جنازه نہیں ہوتا ہے،
کمتر برگزار میشه. غسل میکنم توی ماشین میذارم میبرم. نه،
میت کو غسل دینے کے بعد گاڑی میں رکھتے ہیں، میت گاڑی میں اور سیدھے وادی حسین پہنچا دیتے ہیں.
و در تشییع جنازه عبرت ها نهفته.
ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکہ تشییع کرنی چاہیے اور تشییع میں کئی عبرتیں ہیں.
در روایتی داریم ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا تعبیر رو کنم کان النبی صلوات الله و سلام علیه اذا شیع جنازتن قلبت و کابت غم اندو در تشییع جنازه بر قلب نبی اکرم مستولی می شد.
حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم کسی جنازه کی تشییع می جاتے تھے تو اس کی حالت ایسی ہوتی تھی کہ غم اس کے دل پر چھایا ہوا ہے.
وَأَكْسَرْ حَدِيثَ النَّاسِ وَأَقَلَّ الْكَلَامِ
لوگوں سے کم ہم کلام ہوتے تھے، اپنے آپ میں مشغول ہوتے تھے.
اگر در نماز گفت سلو کما رأیتمونی و سلی در تشییع جنازه هم همینو میگه، نگاه کنی با عبرت بگیری، تقلیل کلام کنید، حدیث نفس کنید.
تو پیغمبر اکرم صرف عبادات میں اسوہ نہیں ہے، صرف عبادات ہمیں اور نماز ہمیں اس طرح سے نہیں پڑھنی ہے کہ جس طرح پیغمبر پڑھتے ہیں، بلکہ تمام اعمال میں پیغمبر ہمارے لیے اسوہ ہیں. تو جس طرح سے پیغمبر تشییع جنازے میں شریک ہوتے ہیں، جو اس کے پیروکار ہیں ان کو اسی طرح سے تشییع جنازے میں شرکت کرنی چاہیے.
قلبت کو کعبہ اندو غم برو مزدوری می دو. و بعد برای اینکه ماها رو هدایت کنن به این امور تربیتی اجتماعی روایات زیادی ما داریم.
اور این تربیتی امور میں ہماری ہدایت کے لیے بہت ساری روایتیں آئی ہیں.
اودر مرگا مریضوں رو بند عیادت کنید،
مریضوں کی عیادت کرو، یہ حکم ہے.
چقدر ما میرے تو بیمارستان احوالی از مریضوں بپرسیم،
اس حکم پر ہم کتنا عمل کرتے ہیں؟ جب ہمیں پتا چلتا ہے کہ بندے مومن کے ہمارے ساتھ در ہسپیٹل میں ہیں،
عیدی هست باید شاخه گل بریم تو بیمارستان ها یه شاخه گل بهشون بدیم، یه احوالی ازشون بپرسیم.
مثلا پور کا تحفہ یا کوئی چیز لے کے مریض کے پاس جانے میں کتنی اچھی بات ہے.
مریض باید بازسازی روحیه بشه،
آپ کے جانے کی وجہ سے اس کی نفسیاتی کیفیت میں بہتری آتی ہے.
ما باید به فکر دیگران باشیم. او دول مرضا.
اچھا یہ جو ہمیں حکم دیا ہے مریضوں کی عیادت کرو، اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہم اپنے خیال میں نہ رہیں، دوسروں کا بھی خیال رکھیں.
واتبع الجنائز، به دنبال جنازه بدوید، برو جلو بیاندازید، خودتون متابعت کنید.
اور دوسری روایت جنائز کے حوالے سے ہے کہ جنازوں کو آگے رکھو، خود تم اس کے پیچھے چلو.
این عیادت از مرضا، اتباع جنائز، هم خودت رو محبوب میکنه، هم یذکر کنم آخره، هم یاد آخرت میفتی.
ایک تو اس عمل کے نتیجے میں خود آپ معذب ہو جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ آخرت کی یاد آپ کے دل کے اوپر مستولی ہوگی.
و امیر المومنین فرمود ان ذهاب الذاهبین بصیرة لقوم المتخلفین، و با این رفتگان باعث بصیرت شما هستن، بصیرت بگیرید.
حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کوچ کرنے والے باقی بچنے والوں کے لیے بصیرت ہیں.
من تو بعضی تشییع جنازه هم که میکنم برای که داره حرف میزنه، بس از بازار و نمیدونم کجا و کجا و کجا و خانه و زن و تجارت و مدرسه و چرا این چنینی؟
هم یا تو تشییع جنازه من شرکتی نہیں کرتے ہیں، اور اگر شرکت کریں گے تو خوشگفتیوں میں مشغول ہیں، مارکیٹ کی باتیں کرتے ہیں، گھر کے احوال کے بارے میں گفتگو کرتے ہیں، جس جس میں مبتلا ہم ان کی باتیں کرتے رہتے ہیں.
بعضاً داریم
جبکہ وہ حدیث پیغمبر سے ابھی آپ کو نقل کی گئی،
بعضاً داریم تشییع جنازه میکنیم، میگیم و میخندیم.
سری کبھی اسی تشییع جنازه میں شریک ہیں، گفتگو اس طرح سے ہوتی ہے کہ ہنستے بھی ہیں.
حضرت مولا تشییع جنازه میفرمودن و تبع جنازتن فسمع رجلا یضحک. امیر المومنین داره تشییع جنازه میکنه، ندا کرده یکی از این مشیعین داره میخنده.
ایک روایت معیه ہے کہ حضرت مولا علی بن ابی طالب کسی جنازه کی تشریح میں شریک ہوئے اور دیکھا کہ کوئی شخص ہنس رہا ہے، ہنسنے کی آواز آئی، انہیں مشیعین میں سے
داره میخنده. حضرت فرمودن که ان الموت فیها علا غیرنا کتب،
فرمایا که ایسا لگتا ہے کہ موت ہمارے لیے فرض نہیں ہے، کسی اور کے لیے.
وکأن الحق فیها علا غیرنا وجب، این موت حق به سراغ همه میاد.
ایسا لگتا ہے کہ موت ایسا حق ہے کہ ہمارے لیے نہیں، کسی اور کے لیے، سب کے بھی سب کے سامنے موت آنے والی ہے.
ان لسان لسان توبیخ ہے.
تو یہ جو حضرت جس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں، یہ ڈانٹنے کا انداز ہے.
چرا توبیخ می کنن؟ چون قافلی، قافل رو باید توبیخ کرد.
تو مولا کیوں ڈانٹ رہے ہیں اس کو، اس ہنسنے والے کو؟ اسی کو قافل ہے، اس کی غفلت مولا کو اچھی نہیں لگی.
خب اینم تا اینجا. پس خنده نشانه غفلت در تشییع جنازه.
تشییع جنازه میں خندہ کرنا ہنسنا غفلت کی نشانی ہے.
از بعضی از روایات استفاده می شود که نبی اکرم نسبت به غیر مسلمان ها هم در مسئله تشییع جنازه احترام می کرد.
بعض روایات سے یہ ہاتھ میں آتا ہے کہ پیغمبر اکرم حتی غیر مسلمانوں کے تشییع میں بھی اسی طرح سے
مسلمان نیست مرده یهودی است دارن تشییعش میکنن پیغمبر احترام کرده.
روایات سے سمجھ میں آتا ہے کہ وہ مرنے والا یهودی ہے، مر گیا ہے، اسے لے جا رہے قبرستان کی طرف، تو پیغمبر اس کے احترام کے قائل ہوتے ہیں مردے کے.
شما دارید در این جایی زندگی میکنید که با برادران اهل سنت معنوسید، محشورید.
آپ ایسے شہر میں ہیں، ایسے ملک میں ہیں کہ یہاں پر خالصتاً مومنین نہیں ہیں، مختلف لوگ ہیں.
بہت دستور دارید اودو مرداهم وشهدوا جنازهم صلوا فی مساجدهم صلوا فی عشائرهم. نه دستورات اسلام دارم.
اسلام نے ہمیں یہ دستور دیا ہے، یہ حکم دیا ہے کہ ان کے مریضوں کی عیادت کرو، ان کے آپ کے اپنے نہیں، ان کے مریضوں کی عیادت کرو، ان کے مردوں کی تشریح میں شریک ہو جاؤ، ان کی مسجدوں میں نماز پڑھو.
صلوا فی عشائرهم در منطقهشون برید،
ان کے قوم اور ان کے قبیلے کے ساتھ نماز پڑھو،
یعنی ارتباط پیدا کنید وہاں،
یعنی کٹ کے نہ رہو، رابطے میں رہو.
پیغمبر اکرم نسبت به غیر مسلمان این چنین بوده.
پیغمبر کا رویہ غیر مسلموں کے ساتھ بھی اس طرح کا تھا.
پیغمبر اکرم با دوستانش نشسته بودن، زن یهودی ها دارن جنازه ای را به طرف قبرستونشون میبرن.
یک مقام پر پیغمبر اصحاب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، دیکھا کہ کچھ یهودی اپنے میت کو قبرستان کی طرف لے جا رہے ہیں.
فقام النبی صلوات اللہ وسلام علیہ،
حضرت پیغمبر کھڑے ہوئے،
بعد کہ پیغمبر بلند شدن اصحابم بلند شدن.
اب جب پیغمبر کھڑے ہو جائیں تو طبیعی بات ہے کہ اصحاب بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہوئے
احترام کردن، حتی تبارت تا رفت از نظر پیغمبر افتاد این جنازه دور شد.
اس وقت تک پیغمبر کھڑے رہے جب تک کہ وہ جنازہ وہاں سے گزرا اور پیغمبر کی نظروں سے وہ دور ہوا.
شاید در روایت دیگره بعضی ها تو ذهن شما پیغمبر برا چی کارو میکنه،
کسی کے ذهن میں ہو سکتا یہ سوال پیدا ہو جائے کہ پیغمبر نے یہ کام کیوں کیا.
قیل انه یهودی یا رسول الله، قیل یهودیه.
یہ سوال اسی وقت پیدا ہوا اور کسی نے پوچھا بھی، اللہ کے رسول یہ تو یهودی تھا.
فقالت الیست نفسا، تو آدم نبود.
تو پیغمبر نے فرمایا کیا یہ انسان نہیں تھا.
عجیب ہے، بیدی اسلام داره چجور نگاه میکنه.
دیکھو اسلام کیا ہے اصلا سمجھنے کی ضرورت ہے.
اصلا شما میدید چرا ابراهیم خلیل خلیل رو رحمون شد بس چیه؟
ہاں اسلام کیا ہے سمجھو، اور اصلا حضرت ابراهیم خلیل کو خلیل کیوں کہتے ہیں، کیوں خلیل اور رحمان لگی؟
این در روایت ہے که کسی آمد در خونه حضرت ابراهیم، گفت من گرسنه‌ام اطعام کنید.
روایت میں آیا ہے کہ کوئی شخص آیا حضرت ابراهیم کے دروازے پر اور کہا بھوکا ہوں کھانا کھلاؤ.
فرمود بپرسید دینش چیه؟
حضرت ابراهیم نے پوچھا، ان سے پوچھو کس دین کے ہیں؟
گفت لست علی دین الحنیفیه.
اس نے کہا میں دین حنیف پہ نہیں ہوں، یعنی تمہارے دین پہ نہیں ہوں.
کفر خطاب من تو ببین ابراهیم 70 ساله رزقش دادم، یک بار از دینش نپرسیدم، یک بار اومد سراغ تو از دینش میپرسی؟
که خطاب حضرت ابراهیم کو ہوا کہ ابراهیم 70 سال سے اس بندے کو میں رزق دے رہا ہوں. کبھی میں نے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا دین کیا ہے. تمہارے پاس ایک دفعہ آیا تو آپ نے اس کے دین کے بارے میں پوچھا.
خب از این به بعد جناب ابراهیم دستور داده بود تامینی از شهر. حالا میو چند تقریبا چند کیلومتر میشه. این منادیا ندا میدادن هر کسی که میخواهد مهمان ابراهیم بشود بیاید و لذالک سمی خلیلا.
اس کے بعد حضرت ابراهیم نے ایک میل کے دائرے کے اندر منادی کو رکھا تھا کہ وہ ندا دے دیتے کہ کوئی اگر بھوکا ہے تو آئے اور ابراہیم کے گھر پہ کھانا کھائے.
ہاں
کوئی بھی ہو.
پس انسان کے میمیرد
اسی لیے ان کو خلیل کہا گیا.
انسان کے میمیرد دو بخش دارن. یک بخش مربوط به محاس، یک بخش مربوط به عالم غیبه. هنوز وارد عالم غیب نشدیم ها.
تو انسان مرنے والے انسان کے حوالے سے دو قسم کی روایتیں آئی ہیں. ایک وہ روایتیں ہیں کہ اس مرے ہوئے انسان سے متعلق زندگان کے لیے فرائض مقرر ہوئے ہیں، ذمہ داریاں مقرر ہوئی ہیں. ایک بخش روایت، ایک حصہ روایت کا وہ ہے جو عالم غیب سے متعلق ہے. ہم نے ابھی تک عالم غیب کا کوئی ذکر نہیں کیا.
دیروز یه آقای به من زنگ زد که آقا یک آقایی است که مرگ مغزی شده با دستگاه نگهش داشتن.
کل کسی نے مجھے فون پر بتا دیا کہ ایک آدمی اس کا برین ختم ہو چکا ہے، مرگ مغزی کہتے ہیں.
دستگاه رو ازش برداری تمام.
وہ اس کو مشین میں رکھا گیا ہے، مشین کے ذریعے سے وہ زندہ ہے. جیسے ہی مشین کو اٹھا لیں وہ مر جائے گا.
برداری میں آنا
تو آپ اس مشین میں رکھیں گے تاکہ وہ زندہ رہے یا یہ کہ مشین اٹھا لیں؟
گفتم نه حق نداری برداری. هر وقت خودش تمام کرد.
کہا کہ نہیں آپ مشین نہیں اٹھا سکتے ہیں جب تک کہ خود نہ جائیں.
این بیه اعتنائی به حیات یک مسلمان ہے.
ایک مسلمان کی زندگی اگرچہ کہ وہ مرے گا کچھ عرصے کے بعد مرے گا، لیکن آپ اس مرنے والے کو پہلے سے کیوں مار دیتے ہیں مشین اٹھا کے؟ یہ بے اعتنائی ہے.
نہ یک روز دو روز سے روز سور میں کیسے بیچے،
ایک دن دو دن تین دن
بلا
اتنا بھی دیر لگ جائے لگ جائے.
باید باس لا کفن کر تشریع کر نماز خان و دفن کرد. برای این مجموعه این چند عنوان ما 1700 روایت داریم.
میت جب دنیا سے چلا جائے تو اسے غسل دینا چاہیے، اسے کفن دینا چاہیے اور اس کی تشییع کرنی چاہیے، اس کے اوپر نماز پڑھنی چاہیے اور اسے دفن کرنا چاہیے. ان احکام کے لیے 1700 احادیث آئی ہیں ان احکام کو بیان کرنے کے.
درست تا اینجا حرفایی بوده معمولا شنیدید، اینطور نیست اینا رو نشنیده باشید.
یه این مثل خوش باته یقینا آپ نے سنی تھی.
در منبر ها میگم اما مسئله عمده بخش دومه.
منبرون سے آپ نے یہ باتیں سنی ہیں اور زیادہ عمدہ بحث جو ہے وہ دوسرا حصہ ہے روایات کا،
روایاتی که مربوط است به عالم غیب و جهان آخرت.
وہ روایتیں کہ جن کا تعلق عالم غیب اور عالم آخرت سے ہے.
این روایات دیگه حیثیت فقهی ندارد، حیثیت اعتقادی دارد.
این روایات میں فقهی کوئی حکم بیان نہیں ہوا ہے بلکہ اعتقادی حیثیت اس میں پائی جاتی ہے.
گفتیم قبر یک ظاهر دارد یک باطن، گفتیم یادتون هم باشه.
آپ کو بتا دیا گیا کہ قبر کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن، اور آپ سے ہم نے یہ بھی خواہش ظاہر کی کہ اس کو یاد رکھیں.
و بعد یک چیز دیگه هم گفتیم، در لسان روایات به عالم برزخ قبر گفته میشه و در آیات قرآن به برزخ برزخ گفته میشه. این هم یادتون باشه.
یہ بتا دیا کہ روایات میں عالم برزخ کو قبر کہا گیا ہے. اور آیات قرآنی میں برزخ کو برزخ کہا گیا ہے.
خب اینجا اینجا حالا یک روایت ببینید عن علی بن حسین علیه السلام.
ایک روایت ہے ہمارے چوتھے امام سے.
قال القبر روزتون من ریاض الجنه او حفرتون من حفر النیران.
قبر یا تو جنت کے باغات میں سے باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے.
عجیب ہے، یعنی میان تو همین قبر تو وادی حسین یک قدری اون زیر مثلا سبزی و گل و اینا میکنن. اون زیر
زیر
یا چی بساطیه؟
کہہ رہے ہیں کہ وادی حسین میں جا کے آپ قبرستانوں کا مطالعہ کریں، اوپر تو آپ چاہیں جتنا پھول لگانا چاہیں لگائیں، قبر کے اندر کیا آپ کوئی گلکاری کر کے باغ بنا دیتے ہیں؟
نه نه، مراد این از این قبر آدم برزخ.
اس قبر سے مراد وادی حسین کی زمین نہیں ہے یقینا، چونکہ اس زمین میں تو کوئی بار نہیں ہے. اس سے مراد عالم برزخ ہے. عالم برزخ میں اس انسان کے لیے یا تو جنت کے باغات میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھروں میں سے گڑھا.
مورد چهار دیواری نیست که این آقا رو میزنن توی این چهار دیواری، بعد دو تا ملائکه بیان یکی یه دیوار از این طرف هر بدن یه دیوار بگن فشار بده.
اسی طرح سے فشار قبر سے مراد بھی یہ چهار دیواری نہیں ہے کہ اس سے چهار دیواری میں سے مثلا دو طرف سے یا چاروں طرف سے، مثلا چاروں طرف سے تو ممکن ہے کہ کچھ فرشتے آ جائیں اور ان دیواروں کو اس میت کے اوپر زور سے پریس کریں اور وہ نتیجے میں فشار مبتلا ہو جائے، ایسا نہیں ہے.
قارون شد فشار قبر. فشار قبر چیه آقا؟ این فشار بر کجا وارد میشه؟
یہ فشار قبر کیا ہے اور یہ فشار کس پر وارد ہوتا ہے؟
در روایات زیادی ما داریم که بله فشار قبر هست،
جبکہ روایات میں ہیں اور بہت سے روایات میں کہ فشار قبر کا ذکر آیا.
کسی که در دریا غرق میشه فشار قبر داره.
اچھا، وہ مرنے والا چاہے کسی قبرستان میں ہو یا نہ ہو،
کسی که مصلوب بردار میشه فشار قبر داره.
دیکھیں مثالیں، ایک آدمی دریا میں غرق ہوا ہے، ایک آدمی کو مثلا فانسی دی گئی ہے، کرین کے اوپر اٹھا ہوا ہے مثلا،
اون کسی که بودایی ها اینا نمیدونم چی میسوزوننده فشار قبر داره،
یا وہ میت کی جس کو جلا دیا جاتا ہے اس کو بھی ہے فشار قبر.
یعنی ما باید بریم یه دستگاه بگذاریم روی قبر ما، از این زیره یه فشار تکونی میکنه دیگر رو بیان به هم یه فشاری بدن، یا نه؟
تو اب اس بنا پر اگر کوئی اس خیال میں آ جائے کہ کوئی مشین لگا دے اس قبر کے اوپر کہ فشار ہوتا ہے تو اس کا پتہ چلے گا، تو کیا کسی مشین کے ذریعے فشار قبر کا پتہ چلایا جا سکتا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے.
فشار قبر ما قابل ادراک نیست.
ہم اس فشار قبر کا ادراک کرنے کے لیے جتنے بھی مشینیں لگائیں وہ ہمارے لیے قابل ادراک نہیں ہے.
قابل ادراک نیست، این از عالم غیبه، مال اون جهانه، من و تو مال این جهانه.
یه عالم غیب کا حصہ ہے فشار قبر. ہم اس عالم غیب کا ادراک یہاں پر بیٹھ کے نہیں کر سکتے ہیں.
حالا شما ببینید این روایت رو، معاذ بن جبل، این داستان خیلی معروفه. معاذ بن جبل مرد، به پیغمبر خبر دادن آقا معاذ صحابی محبوب تو مرده.
معاذ ابن جبل پیغمبر اکرم کے پسندیدہ اصحاب میں سے ایک ہیں، ان کی موت کی خبر پیغمبر کو دے دی گئی کہ معاذ وفات پا گئے.
پیغمبر اکرم وہ عجلہ اومد،
پیغمبر جلدی جلدی سے آئے،
خودش متصدی غسل و کفن شد،
خود کھڑے ہوئے اور آپ کے زیر نظر ان کو غسل بھی دیا گیا، آپ کے زیر نظر ان کو کفن بھی دے دیا گیا.
پیغمبر اکرم معاذ رو مشایعت کرد بدون احباب،
پیغمبر معاذ کے تشریح میں شریک ہوئے، ابا آپ کے دوش مبارک پہ نہیں تھی، یہ اس کے اہتمام کی نشانی ہے. ہاں
بدون ابا مشایعت کرده خودش می آمد. این در روایت ها گاهی طرف راست تابوت رو جلو اشاره می داد، گاهی می تنم می آمد این طرف، طرف چپ رو جانه می انده. یعنی این که من خودم باید معاذ رو مشایعت کنم.
پیغمبر اکرم نے اتنا احترام اور اکرام کیا اس معاذ کو کہ کبھی خود جا کر دائیں طرف کے اس تابوت کو اٹھا لیتے ہیں اور کبھی بائیں طرف کے تابوت کو اٹھا لیتے ہیں.
امام صادق فرمود 70,000 فرشتے معاذ رو تشریح کرتا.
امام صادق سے ایک روایت ہے، اس میں آیا ہے کہ معاذ کی تشریح جنازہ میں 70,000 فرشتے شریک تھے.
حالا ببینید غسل دهنده پیغمبر، کفن کننده پیغمبر، تشییع کننده پیغمبر جسم او رو بر شانه میگیرد، حالا میخوان تو قبر بذارن، خود پیغمبر را تو قبر معاذ رو تو قبر گذاشت.
کتنا اجلال و اکرام ہوا ہے معاذ کے لیے. خود پیغمبر کے زیر نظر غسل دیا گیا، پیغمبر کے زیر نظر کفن پہنایا گیا، پیغمبر اس کے تشریح میں خود شریک ہوئے، اس کے تابوت کو پیغمبر نے اٹھایا، اور جب قبر میں داخل کرنا تھا تو خود پیغمبر اترے قبر میں اور معاذ کو قبر میں داخل کر دیا.
خیلی مهم نا، اور لحد بچینے
اور لحد بنا دیا پیغمبر،
آجورا آوردن،
ایک ایر لائی گئی،
آجورا رو دقیق بچینے که همه ایک استاد بنای دردی آئی.
لحد پیغمبر نے خود بنائی، اینجوں کو لاکر اس طرح سے خوبصورت لحد بنائی جیسے کہ ان کا کام ہی دیوار بنانا ہے.
فرمود
ماہر کارگر کی طرح
ملات و گل درست کنید، سر هم بندی نکنید،
کہ بہت خوبصورت طریقے سے دیواریں بنائی لحد کی،
سوراخ رو گرے،
دیوار رو بند کیا،
سنگ بزرگی روی چی گذاشت،
اور بہت بڑا پتھر اس کے اوپر رکھ دیا.
شاید بعضی ها اشکال کردن به پیغمبر چاہا این که ما خاک میریزیم تموم میشه.
فرمایا کہ اس کے اوپر ہم مٹی ڈال دیں گے تو تمام ہو جائے گا. یہ آپ اتنا اہتمام کیوں کر رہے ہیں پیغمبر پر اعتراض کر رہے ہیں؟
چون اینقدر دقت میکنید شما، خوب این یادتون باشه. یہ برای کارهای اجتماعی خوبه.
اس روایت پر، اس ٹکڑے پر غور کریں کہ آپ اتنی دقت سے اس کی لحاظ کو بناتے ہیں اور اس کے اوپر بڑے تخت کو لگا دیتے ہیں، یہ تو اس کے اوپر مٹی ڈال دیں گے تو لحاظ کسی کون دیکھے گا لحاظ کو؟
یا رسول اللہ شما اینقدر زحمت میکنید اور کہ خاک با سرعت ریخته میشه اینا به هم میرسه دیگه.
مٹی ڈال دیں گے کچھ عرصے کے بعد یہ گر جائے گی، آپ یہ سارا کام کیوں کر رہے ہیں؟
فرمود بله من این کارو میکنم. الله یحب عبدا اذا عمل عملا احکمه. ببینید
کہ پیغمبر نے ایک تربیتی جواب دیا، یہ بہت اچھا جواب ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ خدا اس بندے کو پسند کرتا ہے کہ وہ اگر کوئی کام کرے تو محکم کام کرے، ولو لحد ہو، اگرچہ وہ لحد کچھ عرصے کے بعد گر جائے گا، گر رہے تو، لیکن جب آپ کر رہے ہیں تو اچھی طرح کریں.
اینجا پس یادتون باشه کارا رو سرهم بندی نکنید،
ایسے ہی کام نہ کریں، کیونکہ پوری دقت کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جو کام کرنا ہے وہ پوری دقت کے ساتھ ہو.
درس خواندنمون، کار تو ادارمون، کارهای سازمانیمون، هر کاری که میکنیم
ہم
چاہیے کام داشته باشیم.
ہم اپنی پڑھائی میں محکم پڑھیں، پڑھانے میں محکم پڑھائیں، ادارے میں کام کرتے ہیں تو جو کام ہمیں ہماری ڈیوٹی ہے وہ اچھی طرح کریں. کارگر ہیں تو اچھی طرح سے کام کریں.
لحد چیده با دقت میگن. چرا میگه ان الله یحب کسی را که اذا عمل عملا، با میخوای محبوب خدا بشی کار محکم باشه.
اگر محبوب خدا بننا چاہتے ہو تو کام اچھی طرح کرو. اس روایت میں ہے ان الله یحب عبدا اذا عمل عملا فاحکم.
خب این تا اینجا پیغمبر همه این کارا رو کرده، 70,000 ملائکه تجلی کردن. پیغمبر نماز خونده، تکفیر کرده، تطهیر کرده، خودش لحد شیده، مادرش، مادر سعد ایستاده و گفت خوشا با خالد، خوشا با خالد.
معاذ که ما قبر که پاس آئی اور کہا کتنے خوش نصیب ہو بیٹے کہ تمہارے جنازے میں تشییع کرنے اور یہ سارے اعمال انجام دینے خود پیغمبر آیا.
عجیب ہے. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا ام سلمہ حرکت ہو.
حضرت نے فرمایا ہے سعد کی ماں خاموش رہو.
لا تجزمی علی ربک، اینطور با جزم و یقین چیز رو به خدا نسبت نده.
کہا اس یقین اور جزم کے ساتھ اپنے خدا کی طرف کسی بات کی نسبت نہ دو گی تو اب تمہارے کچھ نہیں ہوگا.
عجیب. فإن سعدا، یادتون باشه جمعونا، ازدواج میکنید یه دستوره، چیت برا مرد چه برا در فرقی هم نمی کنن. فإن سعدا قد اصابته ذمه، سعد را یک فشاری دادن که دمار از روزگارش در آمد.
آقا نے کہا کہ اس روایت کے ٹکڑے کو بیان کرنے سے پہلے جوانوں کو اس بات پر توجہ دینی چاہیے. فرمائی پڑتا ہے کہ وہ بات ہویا ہو رہا سب، چونکہ اس روایت کا تعلق ان سے ہے. حضرت نے جب خبر دی کہ سعد کو ایسا سخت فشار اس وقت آیا ہے،
تو خونه جان در مزیقه بوده، اهل قصه بودی، این جان در مزیقه اونجا در مزیقه
است. چونکه گھر میں یہ اهل کو پریشان و پریشر میں رکھتا تھا، خود بھی پریشر میں رہتا تھا قصه کی وجہ سے، وہی پریشر اب بھی ہے قبر میں.
جان پرید، جان در مزیقه و قصه دار اونجا هم در مزیقه است. حقیقت این مزیقه است،
قصه و مزیقه میں رہنے والی روح چه زیبایی مزیقه میں سختی میں.
یادتون باشه تو خونه اهل تزیق نباشید، اهل بد اخلاقی نباشید.
جوانو اپنے گھر میں یعنی شادی کرنے کے بعد اهلیت کے ساتھ اور اسی طرح تو الٹا بھی تو
حضرت نے این حرف رو به مادر سعد گفت. آمدن خونه، صحابه به پیغمبر گفت چی بود قضیه؟ این چه جواب رو به مادر سعد دادید؟ واقعا سعد هم فشار میبینه؟ فرمود نعم انه کان فی خلقه مع اهله سوء، کانه یادتون باشه یه بار عصبانیت شدم مشکل نداره، دیدنش این بود، مشربش این بود، تو خونه که وارد میشد خانم میاد سلام علیکم، سلام علیکم زهر ما.
اچھا این روایت میگه کانه فی بیتی، یعنی
کانه فی خلقه مع اهله سوء،
فی خلقه مع اهله سوء، یه اپنے گھر میں اپنی اهلیہ کے پاس جب جاتے تھے تو بد اخلاق تھے، وہ اگر خندہ پیشانی سے سلام بھی کرے تو یہ بد اخلاقی کے ساتھ جواب دیتے تھے سلام کا.
فشار قبر هست، اما فشار قبر مال چیه؟
اس نے اس کی بیوی کے لیے گھر کو قبر بنا دیا تھا، اس کو فشار میں رکھا تھا، آج یہ خود فشار میں ہے.
تو این یک، پس یادتون باشه فشار قبر. آها، عامل دوم، خوب گوش کنید. ان النبی صلی الله و سلام علیه قال زغتت القبر للمؤمن کفاره لمن لما کان من تزیع النعم. فشار قبر برای مؤمن به واسطه ضایع کردن نعمت هایی است که بهش داده شده. بده
بہت سخت ہے بھائی کہ مومن کو خدا نے جو نعمتیں دی ہیں، نعمتیں آپ اندازہ کر سکتے ہیں نعمتوں کا دائرہ کتنا وسیع، ان نعمتوں کو ضائع کرنے کی وجہ سے خدا اس کو فشار دے دیتا ہے. کتنا ایسا ہوں گے جنہوں نے نعمت کو ضائع نہ کیا.
ما اینا رو ادراک نمیتونیم بکنیم چه ربطی است بین فشار و تزیه نعم.
یہ ہمارے لیے زیادہ قابل ادراک نہیں ہوتا ہے. ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں کہ فشار قبر میں اور تزیه نعمت میں نعمت کو ضائع کرنے میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے.
یکی از عوامل دیگر اینم بگم، سخن چینی. کاری میکنی عرصه بر دیگری تنگ میشود.
اچھا، فشار قبر کے عوامل میں سے ایک اور عامل
سخن چینی،
نمامی. یعنی ادھر کی بات ادھر کی ادھر کر کے ان کی آپس کی زندگی کو
محاور اینجا هستیم بریم اونجا میفهمیم.
ہم یہاں ہیں اور جو یہ عمل انجام دیتا ہے وہ کبھی کبھی اپنے دل میں خوش بھی ہوتا ہے، ہم نے لڑا دیا، ہم نے ان کو اس سے دور کر دیا، اس کو سختی میں ڈال دیا.
بس
نہیں معلوم کیوں اس نے اسی عمل کے ذریعے سے اپنے لیے فشار خریدا ہے، فشار قبر.
بس قبر معنیش چی شد؟ معنیش چی شد؟ قبر ایک ظاهری دارد، ایک باطنی. درست؟ در این قبر فشار هست. یا کدوم قبر؟ کدوم قبر؟ برزخ.
قبر حقیقی، برزخ. پس قبر کا ایک ظاهر ہے اور ایک باطن ہے. فشار ظاهر قبر میں نہیں ہے، وادی حسین میں نہیں ہے. فشار عالم برزخ میں ہے. یہ روح جہاں منتقل ہوتی ہے وہاں ہے.
در عالم قبر یعنی عالم برزخ بعد از فشار مسئله سؤال قبر.
عالم برزخ کے مسائل میں سے ایک مسئلہ فشار خبر کے بعد سؤال نکیرین ہے.
آها، مرحوم شیخ مفید خوب گوش کنید اینا اینا داریم وارد این بحثایی میشیم. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه آمده برای ملائکه‌ای که میان سراغ ماها تقسیم داره.
بہت اهم بحثوں کی طرف جا رہے ہیں. مرحوم شیخ مفید رحمت الله علیه نے بیان کیا ہے جو فرشتے ہم سے سوالات کرنے کے لیے عالم برزخ میں آتے ہیں، قبر میں یعنی عالم برزخ، ان کی کچھ تقسیمات کی ہیں مرحوم شیخ مفید نے.
میگه خیلی عجیب ها، خیلی عجیب. میگه سراغ مؤمنین نکیر و منکر نمیاد، این عنوان رو ندارن. بشیر و مبشر، عنوانشون بشیر و مبشره.
مؤمنین که پاس جو فرشته آتے ہیں پوچھنے کے لیے ان کا نام نکیرین نہیں ہے بلکہ وہ بشیر و مبشر ہیں. دو فرشته ہیں، ایک کا نام بشیر دوسرے کا نام مبشر.
آقا اون که نکیر و منکر نمیخواد، کسی که به صلاح زندگی کرده، به پاکی زندگی کرده، به طهارت زندگی او که کسی نمید انکارش بکنه.
مؤمن اس نے دنیا میں خدا پر ایمان رکھا ہے، خدا کے دین کو قبول کیا ہے اور اس دین کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا ہے. جب اس نے اپنی عبودیت کو اختیار کیا، اپنی زندگی میں کبھی اس نے انکار نہیں کیا ہے، تو ان کے لیے نکیریں کیوں آئیں گے؟
نه او که انکاری نداشته، او مطیع محض بوده. نکیر و منکر سراغ این نمیرن.
او تو مطیع تھا، مطیع کے پاس نکیرین نہیں آتے ہیں، نکیرین منکرین کے پاس جاتے ہیں.
آم بشیر و مبشر است که به سراغ این میره. این دو عنوان مال اون دو ملائکه است که میان سراغه، یکی بشارت میدهد یکی چه میکنه.
بشیر و مبشر هم جو که مؤمن کے پاس آتے ہیں،
اما سراغ کفار نکیر و منکر میرن. این نام دادای اون مرکن بارن
کفار و منافقین کے حسن تک کفار اور منافقین کے پاس نکیرین جائیں گے چونکہ انکار ان کا کام تھا.
ولذا در اونجایی هم که شما نمیدونم چیه قبر ازا جا کل ملکان المقربان اسمی از این اون نمیبره، ما ها به اومدیم اون دور حرف میزنیم.
جب آپ تلقین پڑھتے ہیں تو کون سے الفاظ پڑھتے ہیں؟ اے مثلا مرنے والے جب تمہارے پاس ملک مقرب آئیں گے, نام ان کا نکیر منکر نہیں کہتے ہیں, اذا جاء کر نکیران یہ نہیں کہتے ہیں, بلکہ ملکان المقربان.
درست
حالا این ملکان مقربان بعضی هاشون اون دوتا وصف دارن, بعضی هاشون این دوتا وصف رو.
البته وہ بھی نکیرین بھی ملکان مقربان ہیں, بشیر و نذیر بھی ملکان مقربان ہیں.
از چی سوال میشه در اونجا؟ از چی سوال میکنن؟ از اصول اساسی اسلام سوال میشه.
وہاں قبر میں فرشته آتے ہیں, پوچھتے ہیں. کیا پوچھتے ہیں؟
خدا,
خدا کے بارے میں پوچھتے ہیں.
دین,
دین کے بارے میں پوچھتے ہیں.
پیامبر,
پیامبر کے بارے میں پوچھتے ہیں.
امام,
امام کے بارے میں پوچھتے ہیں.
اینا اصول دین ہم کہتے ہیں, سوال میشه.
یہ اصول دین ہے,
سوال میشه.
ان کے سوال کا دائرہ اصول دین ہے, اصول دین کے بارے میں پوچھتے ہیں.
یادتان باشد در روایاتی داریم که از بعضی ها که سوال میشه من نبی یک توش میمونه.
یاد رکھیں روایات میں آیا ہے جب پوچھیں گے تمہارا نبی کون, جواب نہیں دے پائیں گے.
بعد از 300 سال تازه اسم پیغمبر یادش میاد.
روایات میں ہے کہ 300 سال کے بعد مشکل سے پیغمبر کا نام یاد آئے گا اسے.
یعنی تو این دنیا که بودی زندگی 300 سال از پیغمبر فاصله دار, همین طور باید یادت بره.
اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں اس شخص میں اور پیغمبر میں 300 سال کا فاصلہ تھا.
اتنا
نامربوط رہا ہے پیغمبر سے, جب نامربوط رہا ہے فاصلہ رہ گیا ہے تو وہاں جواب کہاں جائے گا؟
عجیب ہے. اون وقت این داستان رو براتون بگم, ببینید بعضیا چه به چه مقاماتی میرسن. مرحوم بنده این رو با یک واسطه از مرحوم علامه طباطبایی نمونه کنه.
اس واقعه کو میں مرحوم سید محمد حسین طباطبایی سے نقل کر رہا ہوں اور مجھ میں اس میں ایک واسطہ ہے, ایک فاصلہ ہے.
اون کسی که علامه بود, نه علامه بود.
جس سے میں نقل کر رہا ہوں علامه حقیقی, یہاں کے علامہ نہیں,
علامه بود. علوم رو حضم کرده بود, حل کرده بود.
علامه تھے یعنی علوم کو حضم کیا تھا, علوم کو حل کیا تھا. مسیح علامه کہتے ہیں.
ما تو جہان تشیع در این علماء بزرگ چند نفر ملقبه به این لقب داریم, معنونه به این علمان داریم.
شیعہ دنیا میں بہت کم افراد ایسے ہیں کہ جن کو علامہ کہا گیا ہے.
علامہ کسی کے تو علم قوتہ ہوتے ہیں.
علامہ اسے کہتے ہیں کہ جو علم میں ڈوبا ہوا ہو,
مشکلات علمی رو حل کر دے.
اور مشکلات علمی کو حل کرنا اس کے لئے کوئی بات نہ ہو.
درست. ہاں ایشون فرمونده بودن من با یک واسطه, اونم آدم بزرگواری بودی که برای من نمار کرد.
جس واسطه نه یه بات علامه سے مجھے نقل کیه, وہ بھی بہت آدم بزرگوار,
خیلی بزرگوار. من بهشون ارادت داشتم
و من اس کی نسبت ارادت رکھتا تھا.
درست. آی طباطبایی گفته بود یه آی آسد جوادی بود از فضلاء کربلا.
یہ آقای طباطبایی فرماتے ہیں کہ کربلا میں ایک سید جواد نام کے عالم تھے اور فضلاء کربلا میں سے شمار ہوتے تھے, کربلا کے فاضل علماء میں سے.
اما این فضلش رو تو کربلا نگه نداشته بود,
کربلا میں تھے لیکن اس کا فضل کربلا تک محدود نہیں تھا.
میگو من در مقابل جامعه مسئولم.
مسئول جواد
بله.
اس سید جواد کا کہنا یہ تھا کہ میں معاشرے کی نسبت ذمہ دار ہوں,
در مقابل پیغمبر خدا مسئولم,
پیغمبر خدا کی نسبت میں ذمہ دار ہوں,
در مقابل دین مسئولیت دارم,
دین کی نسبت میں ذمہ دار ہوں.
کار من و شغل من ہدایت,
میرا کام هدایت کرنا ہے
و لذا راه می افتاد می رفت این طرف اون طرف با شیعه ها اهل سنت حرف می زد مصاحبه مباحثه می کرد هدایت می کرد
اپنی اس مدارک احساس کی وجہ سے گھر میں نہیں رہتی تھی باہر چلے جاتے تھے مختلف لوگوں سے مختلف محلات میں مختلف شہروں میں مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ بیٹھتے تھے ان کے ساتھ گفتگو کرتے تھے مناظرے کرتے تھے اور دین پہنچاتے تھے
وہ رفتم پہلے
وہ سے جواب کہتے ہیں کہ وہ دلہ چلے گئے
اور یہ پیر مرد نورانی جی با یه پیر مرد نورانی آشنایی دادم
جب هلا چلا گیا تو وہاں ایک نورانی سے رسیدہ فرد سے آشنا ہوا
نشستم کنار
اس کے ساتھ بیٹھا
بهش گفتم تو چه مذهبی داری گفتم از اهل سنت
اس کے دین کے بارے میں پوچھا تو اس نے بتا دیا میں اهل سنت میں سے ہوں
آخه در بین اینها آدم های خوب خیلی پیدا میشه
این میں بھی دیکھیں نا سنت میں بھی سب کے سب بله ایسا نہیں ان میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں
ما خیال کر رہے ہیں خوبی ہم ما
ہم کبھی کبھی خوش فہمی میں ہوتے ہیں کہ تمام خوبی میرے اندر ہے باقی سب خراب ہیں
میگه نشست هم بشار دادن
اون که ساتھ مستگو کی
اشکا دادن خب تو شما شنکی هم دارید یعنی تو زمیندارا و خانها بشون میگن شنکی
آپ کا کوئی مڈیرا بھی ہے اپنے اس شیخ کا ترجمہ استعمال کروں
تو پہلے شیخ ما شیخ کریم بزرگ بول
تو اس نے کہا کہ ہاں کیوں نہیں ہمارا ایک مڈیرا ہے ہمارا ایک سردار ہے اور وہ بہت کریم اور بہت بزرگوار سردار ہے
روزه چقدر بوستان در خونش کشته میشه چقدر مردم رو احترام میکنه در خونش که روی همه بازه عرب ها این طور هم دارد
سرداران عرب ایسے ہی ہوتے ہیں جب وہ سردار ہوتے ہیں تو وہ فیاض بھی ہوتے ہیں ان کے گھروں میں بکرے کٹتے ہیں لوگوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے تو اس نے اپنے اس سردار کے بارے میں کہا میرا سردار اس طرح ہے وہ اتنے بکرے کٹتے ہیں اتنے فقرا آتے ہیں ان کو کھانا کھلایا جاتا ہے
خب وہ بھی میں کو شوم شیخ کی داری
تو اچھا اس کے جواب میں اس گھوڑے نے سے جواب سے پوچھا کہ تمہارا بھی ہے کوئی سردار
استاد میں نے محمد شیخ ہی دار
کہا ہاں ہمارا بھی ہے
تو اس میں شیخ شما چیئے گو ہم شیخ علی
کہا اس شیخ کا نام کیا ہے کہا اس کا نام شیخ علی
یہ تو اینجا شب ہم مندون شدم و بعد ہم خداحافظی کردم و آمدن کر بلا
ایک رات اس کے پاس مہمان ہوا اس کے بعد خداحافظی کر کے میں واپس آیا کربلا آگیا
رو میگه خوب گوش کنید یکی دو سه ماهی کربلا بودم دو مرتبه دلم هوای این آقا رو میکردم محبوبه
اس آدمی کے ساتھ وہ جو میری رات گزری تھی وہ اتنی اچھی تھی کہ کچھ عرصے کے بعد مجھے اس کی یاد آئی میں پھر ملنے کے لیے چلا گیا ہلا
رفتم ہلے رفتم دیدم حضرت گفتم دو سه روز محکوم شد
وہاں گیا تو پتا چل گیا کہ وہ دو تین دن پہلے وفات پا گئے
آخه شب پسراش من رو نگه داشتم
جب میں وہاں گیا تو ان کے بیٹوں سے ملاقات ہوئی بیٹوں نے مجھے اپنے پاس رکھا
ولی خیلی ناراحت بودم چرا یہ رو دیگه نمیبینم چرا این طور شد
تو میں خود بھی پریشان تھا کہ میں ان سے ملنے آیا تھا اور اس سے ملاقات نہیں ہو گئی وہ دنیا سے چلے گئے
خب یہ شب خوابیدم
رات کو سو گئے
در خواب دیدم که این آقا در یک باغ وسیع داره زندگی میکنه عجب بساطی
سو گئے خواب میں دیکھا کہ یہ سنی بزرگوار جو مر گیا ہے یہ بہت بڑے باغ میں ہے
پیش گفتم چی شد
میں نے پوچھا کیسے آپ یہاں پہنچے
گفت داستان دارا
کہا پورا واقعہ ہے
گفتم چھ داستان داری
کیا واقعہ ہے
گفت من که مردم گذاشتم تو قبر
کہا کہا واقعہ یہ ہے کہ جب میں مر گیا تو مجھے دفنا دیا گیا.
خب دو تا ملک آمدن،
دو فرشتے آئے.
من ربک، گفتم خدا اللہ.
مجھ سے پوچھا کہ تمہارا رب کون ہے؟ میں نے کہا اللہ ہے.
ما کتابک؟ قرآن.
مجھ سے پوچھا تمہاری کتاب کیا ہے؟ میں نے کہا قرآن.
من نبیک، نبی مکرم.
پوچھا کہ تمہارا نبی کون ہے؟ میں نے نبی کا نام لیا.
سوال کردن من امامک موندن.
مجھ سے پوچھا تمہارا امام کون ہے؟ بس گئے. امام کے بارے میں جواب مجھے نہیں آیا.
ہاں اینو بگم، گفتم به شیخ علی این تکه بگون خصوصیتش چیه در اون جلسه اول، بگون خصوصیتش چیه. گفتم خصوصیت اینه، اگر تو در مغرب عالم باشی، او در مشرق عالم باشه، درمانده بشی، صداش بزنی به دادت میرسه.
اچھا اس دن جو مذاکرہ ہوا تھا ان دونوں کے درمیان سرداروں کے حوالے سے، تمہارا سردار ہے؟ اس نے کہا تھا ہاں میرا سردار ہے. وہ اس نے پوچھا تھا سید جواد سے کہ تمہارا بھی سردار ہے؟ اس نے کہا تھا ہاں ہمارا بھی سردار ہے، اس سردار کا نام ہے علی. تو اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ اس سردار کی خصوصیت کیا ہے؟ تو میں نے ان کو بتا دیا تھا کہ تمہارا سردار تو صرف کھانا کھلاتا ہے، ہمارا سردار وہ ہے کہ اگر تم مغرب میں ہو اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہو تو بلاؤ تو مدد کے لیے آئیں گے، اگر مشرق میں ہو اور مشکل میں پھنسے ہوئے ہو اور مدد کو بلاؤ تو بھی مدد کو آ جائیں گے.
میگه تا گفتن من امامک نتونستم جواب بدم، اونا غضبناک شدن، یاد حرف تو افتادن که اگر در مغرب عالم باشی، او در مشرق عالم باشه، صدایی بزنی به فریاد میرسه.
جب انہوں نے امام کے بارے میں سوال کیا تو مجھ سے جواب نہیں ہو سکا، جب نہیں ہو سکا تو ان کے غضب کو میں نے دیکھا فرشتوں کے، جیسے ہی ان کے غضب کو دیکھا تو میرے ذہن نے کام کرنا شروع کیا اور مجھے تمہاری بات یاد آ گئی. تم نے کہا تھا کہ ایک سردار ہے اس کا نام ہے علی، وہ ہر مشکل میں کام آتا ہے، یہ میری مشکل تھی، میں نے اسی علی کو پکارا.
گفتم یا شیخ علی، تا گفتم یا شیخ علی، آقا علی ابن ابی طالب حاضر شد. فرمان از خود ماست، مال ماست.
جیسے ہی وہ مشکل آ گئی میں نے علی کو پکارا، اور جیسے ہی علی کو پکارا حاضر ہوئے.
ولی این باغ که تو میبینی مولا به من بخشیده،
تا یہ باغ جو جس میں زندگی کر رہا ہوں اسی مولا علی نے مجھے عطا کیا.
یادتون باشه، یادتون باشه هستن افرادی که مولا بهشون باغ میبخشه،
جیسے افراد ہیں کہ مولا انہیں باغ بخشتے ہیں.
خلاصش میپرسن من رب بک، ما کتاب بک، من نبی بک، من امام بک.
مختصر یہ کہ پوچھا جاتا ہے خدا کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، امام کے بارے میں.
در روایات داریم که افراد بی با ایمان با صراحت و اطمینان جواب میدن.
روایات میں ہے کہ مومن انسان صراحت کے ساتھ اور آسانی کے ساتھ جواب دے دیتا ہے.
فیونادی مناو، وقتی جواب میده سوالا جواب میده. فیونادی مناو در من از سما صدق عبدی،
کہ جب مومن جواب دے دیتا ہے تو اوپر سے آواز آتی ہے سما سے کہ میرے عبد نے سچ کہا، جو کہا سچ کہا.
افرشو له من فی قبره من الجنه، فرش بهشتی بیارید برای او پهن کنید.
میرے اس عبد کے لیے بهشتی فرش بچھاؤ، اگر یہ بهشتی فرش پر رہے.
وفتم له فی قبره بابا الی الجنه، چه زیبا.
اور اس کے اس عالم برزخ ہی سے ایک دروازہ کھول دو جنت کے لیے.
گفت مولا بهم داده، چه زیبات. و البسوخ من سیاب الجنه، لباس کفن رو بندازید دور، اون لباس بهشتی میخواد.
اور وہیں سے آواز آئے گی اس کو لباس بھی جنت کا لباس پہناؤ.
حتی یاتینا و ما عندنا خیر لک، تازه مقدمه کاره.
اور یہ بھی کہا جائے گا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس سے بہت بہتر چیز دیں گے.
ہمیں سوالات کفار ہم بھی،
یہ سوالات کفار سے بھی ہوں گے،
اما اونها معلومه چجور جواب میدن،
ما جواب نمیده پایین
منطقه گفته میشه افرشو لهو فی قبرهی من النار، فرش آتک برزینید بیاندازید.
جب وہ جواب نہیں دے پائیں گے تو ان کے لیے جہنمی فرش
و البسی ثیاب نار،
اور جہنمی لباس اسے پہنایا جائے گا.
وفتح له بابا الی النار،
اور جہنم کی طرف ایک دروازہ ان کا کھل جائے.
حتی یاتینا و ما عندنا له شر، یا
یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، جب ہمارے پاس آئیں گے تو اس سے بھی بدتر حالت ان کی ہو جائے.
اینجا اینجا اما دو تا مبنا در سوال و جواب هست. اینجا از جاهای دقیق کاره.
اچھا یہ کلامی مباحث میں سے اہم مباحث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. یہ یہاں دو مبنا ہیں سوال و جواب کے حوالے سے.
بہت ہی نیسے بعضی آمدن تفصیل دادن، گفتن آقا سوال و جواب مال دو رسته بیشتر نیست.
بعض بزرگان کی رائے یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ سوال اور جواب صرف دو قسم کے لوگوں کے لیے،
اونائی کہ ایمان محض دارن،
وہ کہ جو مومن محض ہیں،
اونائی کہ کفر محض دارن،
وہ کہ جو کفر محض ہیں.
یہ چقدر روایات ہا،
روایات کے مطابق ہے.
اونائی کہ خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، اونا رو میگن حالا وایسید پشت در کلاس بمونید.
اچھا جو مومن محض ہے ان سے سوال جواب کے بعد بہشتی، بہشتی بشارت، اور جو کافر محض ہے ان کے سوال جواب کے بعد ان کا جہنم وہیں سے شروع ہو گیا. اما وہ کی جن کا عمل مخلوط ہے اچھے برے میں، کبھی اچھا بھی ہوا کبھی برا بھی ہوا، تو ان کو کلاس میں بٹھا دیا جائے گا.
این یہ قول ہے،
یہ قول یہ ہے.
یک قولن هست این این هست که نه بابا همه سوال جواب دارن متا شدت و ضعف دارن.
یک اور قول یہ ہے کہ نہیں سوال جواب تو سب سے ہے لیکن سوال جواب کی کیفیت مختلف ہے، شدت اور ضعف میں فرق ہے.
خب که این بعد این بعد مبحث رو مبحثی بسیار خوب انشاءالله در آینده دنبال خواهیم کرد به اون لاقا قوته
انشاءاللہ. اس بات کو آئندہ جاری رکھیں گے خدا کی مدد سے انشاءاللہ.
پس ما حاصل حرف ما چی شد؟ روایات دو دستن، روایات فقهی و روایات اعتقادی.
آج ہم نے بتا دیا کہ روایات دو قسم کے ہیں.
بحث نماز